ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्ताईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله المال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن فاستظهره فحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفاه في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ، آج کی یہ مجلس یہاں دارالعلوم سعادت دارین میں جن بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز کے لیے منعقد کی گئی کہ وہ اپنا آخری سبق اپنے اساتذہ، اپنے اولیاء، اپنے بہی خواہوں اور مربیوں کے سامنے سنائیں اور اس طرح ان کا اعزاز عمل میں آوے. جو مقصود تھا مجلس کے انعقاد کا وہ تو بحمدللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے. ان بچوں نے اپنا آخری سبق ہمیں سنایا اور اس طرح گویا ان کا اعزاز ہوا. نام بھی لیے گئے، ان کے اساتذہ کے بھی نام لیے گئے. یہ مقصد ان کی حوصلہ افزائی ہے. ان کا اصلی اعزاز تو اس وقت ہوگا جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا جائے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ اطمینان اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا کے اندر پڑھتا تھا. فین منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، کہ تیرا مقام اس آخری آیت کے پاس ہے جو تو پڑھے گا. علماء فرماتے ہیں کہ جنت کے درجات کی تعداد قرآن پاک کی آیتوں کے بقدر ہے، گویا جو پورا پڑھے گا وہ آخری درجے پر فائز ہوگا. دیکھیے اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ دنیا میں جس طرح تم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے اس طرح پڑھتے چلے جاؤ. یہاں ہمارے صرف پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ ماضی استمراری کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی زمانے ماضی میں ایک کام تسلسل کے ساتھ ہوا ہو تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے ماضی استمراری کا صیغہ بولا جاتا ہے. تو اب یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اب قرآن پاک کو موت تک پڑھتے رہیں گے. ہمارے طلبہ میں ایک غلط فہمی ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی قرآن کے حافظ ہو گئے، اب سالانہ تک تو جس استاد کے پاس حافظ ہوئے ہیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب فراغت ہو گئی ہے حفظ سے اب آگے بڑھے، فارسی اول میں آئے تب قرآن کھول کے ہی نہیں دیکھتے، تلاوت کا اہتمام ہی نہیں. یوں سمجھتے ہیں کہ اب یہ قرآن ہم کو کب پڑھنا ہے، جب ہم مدرسے سے فارغ ہو کر کے جائیں گے تب. یعنی اب مدرسے میں اس کے بعد اگر 9 سال مزید گزار رہے ہیں تو قرآن پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی. پوچھ لو ان سب سے، وہ کتنا، یہ جو حفظ والے ان کے علاوہ دوسرے جو حضرات یہاں ہیں جنہوں نے یہیں حفظ کیا ہے اور آگے بڑھے ہیں، دورے میں پہنچے ہیں. آج میں نے اپنے دورے کی جماعت سے سوال کیا تھا، میں نے کہا بھائی کتنا قرآن روزانہ پڑھتے ہو؟ 3 یا 4 طالب علموں نے ہاتھ اٹھایا. ایک نے کہا کہ 2.5 پارا پڑھتا ہوں، ایک نے کہا ڈیڑھ دو کے قریب پڑھتا ہوں، ایک دو نے کہا کہ میں جو ہے وہ ایک طرح پڑھتا ہوں بس، اس کے علاوہ کسی کا منہ نہیں کھلا اتنی بڑی جماعت کے اندر سے. اور ان طلبا ہی کا کیا کہنا، اساتذہ سے بھی پوچھ لو کہ وہ کتنا پڑھتے ہیں. یعنی میں ہمارے اہل علم کے طبقے میں قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ بتلایا؟ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا رات کو تہجد کے اندر طویل طویل صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ایک ایک آیت ایک ایک رکعت کے اندر پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شمائل کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا نیت باندھ کر تہجد کے اندر. آپ نے تو سورہ بقرہ پڑھی، پھر یہ سورت پڑھی، یہاں تک کہ میں نے ایک برا ارادہ کیا. پوچھا گیا کیا ارادہ کیا؟ کہ میں نے یہ سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں، وہ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، پوری زندگی آپ نے اسی طرح کیا کہ راتوں کو اس طرح تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا، پھٹ جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے. اس دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ لوگ عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی اور پھر آپ یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنی بڑی نعمت جب مجھے عطا فرمائی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات کو کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جیسی نعمت عطا فرمائی ہو اور وہ کسی اور صاحب نعمت کو، جس کو دنیا کی کوئی اور نعمت دی گئی ہے، چاہے وہ کوئی بڑا عہدہ اور منصب ہو، دولت و ثروت ہو، حسن و جمال ہو، کچھ بھی ہو، اس کے متعلق اگر یوں سوچے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے، مجھے جو نعمت دی گئی ہے اس کے مقابلے میں وہ بہتر اور اچھی ہے، تو اس نے اللہ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن پاک سب سے بڑی نعمت ہے، کوئی دوسری نعمت اس سے بڑی نہیں ہو سکتی. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کی قدردانی یہی ہے کہ اب اس کو، ابھی آپ نے دعا سنی ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار، کہ اللہ ہم کو اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دن کی اور رات کی مختلف گھڑیوں میں. گویا رات اور دن اسی کی تلاوت میں آدمی جو ہے مشغول رہے، آپ کے گویا گوشت اور پوست کے اندر قرآن پاک سرایت کر جانا چاہیے. اس کا انتظار نہ کیجیے کہ ہم یہاں سے فارغ ہو کر کے جائیں گے تب پڑھیں گے. اللہ نے آپ کو قرآن پاک کی شکل میں جو نعمت دینی تھی وہ دے دی، اب اس کا حق ایک آج ہی سے شروع کر دو، کریں گے اور کب تک کرتے رہیں گے؟ موت تک. ماشاء اللہ، دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے. آپ کا معمول تھا، رات کو آپ سوتے نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر بھی ہیں، ان کے اشعار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہیں، بخاری میں ہیں. وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتیہ اران الہدا بادل عما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشرکین المداجی. آخری شعر میں کیا کہا؟ آپ اپنے پہلو کو اپنے بستر سے الگ رکھ کر کے رات گزارتے ہیں, یعنی اللہ کی بات میں. سونے والا اپنے پہلو کو بستر کے ساتھ لگا کر رات گزارتا ہے. کبھی تو یجافی جنبہ عن فراشہ, آپ اپنے بستر سے اپنے پہلو کو الگ رکھ کر کے پوری رات گزارتے ہیں. اذا استثقلت بالمشرکین المداجیو, جبکہ ان مشرکین کے جسموں اور ان کی لاشوں کی وجہ سے ان کے بستر وزنی ہوتے ہیں, یعنی وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں بستر میں. ہماری لاشیں بھی اگر بستر میں پڑی رہیں, یعنی سوئے ہم رہیں, تو پھر ان میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صفت بتلائی کس کی, یعنی یہ لیٹ سوئے رہنے کی یہ صفت کس کی بتلائی؟ مشرکین کی, ایمان والوں کی نہیں ہے. اور بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خواب, لمبا چوڑا خواب دیکھا. اب باب الرؤیا کے اندر وہ تفصیل ہے, وہ روایت ڈیڑھ دو صفحے کی ہے. اس میں مختلف مناظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے. اس میں ایک منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے, اس کے پاس پتھر ہے, وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اس کا سر بالکل کچل جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے. یہ مارنے والا اس پتھر کو لینے کے لیے وہاں جاتا ہے اور لے کر کے جب یہاں پہنچتا ہے تو دوبارہ اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے, پھر یہ مارتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے. بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان فرشتوں نے بتلایا کہ یہ کیا ہے آپ کے پوچھنے پر, کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں لیا اور سویا رہا. سنا ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو یہ بڑا, یہ جیسی نعمت ہے نا, جتنی بڑی نعمت دی ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی حیثیت سے. اس لیے آپ کو قرآن پاک کو رات اور دن مسلسل ہمیشہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے باقاعدہ اپنے مکان کے باہر اوٹے کے اوپر, وہاں مکان کے باہر ایک چبوترا بنایا تھا, اوٹلا بنایا تھا, اور اس کے اوپر آپ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے تہجد کے اندر, اور آپ کی طبیعت کے اندر بڑی رقت تھی, روتے جاتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. ان کا قرآن سننے کے لیے مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے جمع ہو جاتے تھے, بھیڑ لگ جاتی تھی. مشرکین کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے اس منظر کو دیکھ کر کے ایمان نہ لے آئے. انہوں نے باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایزائیں پہنچانا شروع کیا, تکلیف پہنچائی, اور وہ مجبور ہوئے جو ہے مکہ مکرمہ چھوڑنے پر, ہجرت کر کے حضور سے اجازت لے کر کے, وہ حضور نے اجازت دے دی. آپ روانہ ہوئے مکہ سے باہر, جہاں قبیلہ بنو قارہ مکہ ہی کے قریب آباد ہیں, وہاں سے جب ان کے علاقے سے گزرے تو ان کا جو سردار تھا ابن الدغینہ, اس نے دیکھا ابو بکر کو, ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میری قوم مجھے رہنے نہیں دیتی, تکلیف پہنچاتی ہے. آپ جیسا آدمی جو لوگوں کو انک لتصل الرحم و تحمل الکل و تقری الضیف و تعین علی نوائب الحق, یہ تمہاری وہی اوصاف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدائی وحی کے موقع پر بیان کیے تھے, وہی اس نے حضرت ابو بکر کے بیان کیے. آپ جیسا آدمی چلا جائے, یہ نام چلو میں آپ کو امان دیتا ہوں. وہ آیا وہاں مکہ مکرمہ, ان کو لے کر کے حرم میں کھڑا ہوا اور سب کو بلا کر کے کہا کہ میں ان کو امان دیتا ہوں. قریش نے کہا آپ امان دیتے ہیں؟ آپ کی امان کے اندر ہم جو ہے اس کو توڑ نہیں سکتے, اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں یہ ہماری بھی ایک فریاد ہے کیا کہ یہ اس طرح رات کو اپنے گھر کے باہر جو ہے اس طرح نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتے ہیں, روتے ہیں, ہماری عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے ہیں. ہم کو یہ ڈر ہے کہیں وہ لوگ ان کے مذہب کو قبول نہ کر لیں. اس لیے آپ ان سے کہیے کہ اپنے گھر میں جو کچھ کرنا ہو کریں, باہر ہوٹلے پہ نہیں. چنانچہ انہوں نے کہا, حضرت ابو بکر نے مان لیا. کچھ دن تک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا, اس کے بعد پھر ان کی طبیعت نہیں مانی اور پھر وہی مکان کے باہر چبوترے پر آ کر کے شروع کر دیا. اب عورتیں اور بچے بھی جمع ہونے لگے. مشرکین نے جا کر وہ جو ابن الدغینہ جس نے ان کی ذمہ داری لی تھی اس کو جا کر کے شکایت کی. وہ آیا, اس نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے شرط کی, کیا تم اپنی امان واپس لے لو, میں تو اسی طرح کروں گا. تو بہرحال حضرات صحابہ کا عام معمول تھا نماز میں تلاوت کا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز میں تہجد کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں, شمائل کے اندر ہے یہ روایت, اور آہستہ پڑھ رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ زور سے پڑھ رہے ہیں. صبح کو دونوں حضرات جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ میں تمہارے پاس سے گزرا تو تم آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو حضرت ابو بکر نے جواب میں عرض کیا, رسول اللہ اس میں وہ من انا جی, جس ذات سے میں سرگوشی کر رہا تھا اس کو میں سنا رہا تھا, یعنی اللہ تو سن رہے تھے. حضرت عمر سے پوچھا, حضرت بزرگ نے فرمایا تم زور سے پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اوقظ الوسناد و اطرد الشیطان, سوئے ہوؤں کو جگاتا تھا اور شیطان کو بگاتا تھا. خیر بارہ میں تو حضرات صحابہ کا معمول بیان کرتا ہوں, خاص کر کے جو قرائے صحابہ تھے. اس زمانے میں حافظ کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا کیا, قرائے صحابہ. تو قرائے صحابہ کا عام معمول جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے, جمعہ کو قرآن شروع کرتے تھے اور جمعرات کو ختم کرتے تھے. یہ سات جو منزلیں ہیں نا, فمی بے شوق, سمجھا کہ نہیں, فا سے مراد سورہ فاتحہ, میم سے مراد سورہ مائدہ جہاں سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے, یا سے مراد سورہ یونس جہاں سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے, اور با سے مراد سورہ بنی اسرائیل جس سے چوتھی, پھر جو ہے شین سے شعرا, اور پھر واو سے والصافات, اور قاف سے سورہ قاف. یہ سات منزلوں جو جب شروعات جن صورتوں سے ہوتی ہیں. یہ تو بڑی چھوٹی منزلیں, بڑی منزلیں تین ہیں. بعض صحابہ وہ تھے جو تین دن میں قرآن پاک ختم کرتے, اس کا نام ہے فی سورہ فاتحہ فاسے, اور یا سے مراد سورہ یونس, اور لام سے مراد سورہ لقمان. پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے, یونس پر ختم ہوتی ہے, اور دوسری جو ہے یونس سے شروع ہوتی ہے اور لقمان پر ختم ہوتی ہے, تیسری لقمان سے لے کر آخر تک. وہ حضرات صحابہ جو تین دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے وہ اس ترتیب سے پڑھتے تھے. تو بہرحال یہ حضرات صحابہ کی یہ نمونے جو ہمارے سامنے ہیں وہ خالی سننے کے لیے نہیں ہیں, ہمیں جو ہے ان کی پیروی کرنی ہے. ہمیں اگر ان کے جو ہے ان کی وراثت حاصل کرنی ہے تو ضروری ہے کہ ہم یہ اسی طرح کریں. اسلاف کے یہاں بھی اس کا معمول تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فجر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے, خالی بیٹھے بیٹھے ہی وقت گزار دیتے تھے کیا؟ وہ رات بھر عبادت کرتے تھے, سمجھا ہے کہ نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں ہم تو رات بھر جاگ بھی لیں تو 10 مرتبہ وضو کرنا پڑے گا, اپنے اپنے معدے کھا کر ایسے خراب کر لیے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ یہ شغف ہونا چاہیے. ہمارے اکابر کا کتنا, ہمارے ماضی قریب کے اکابر جو ہیں ہمارے, ان کا کیا حال تھا. حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعالیٰ, ایک مرتبہ میرا سفر ہوا تھا ملاوی کا, نہیں زامبیا کا, وہاں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مطالعہ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ کے خاص خادم تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت شیخ کا قرآن پاک کی تلاوت کا کتنا معمول تھا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ 8-9 پارے روزانہ تلاوت کر لیتے. حضرت کی مشغولیات, حضرت کی جو کام تھے اور باقاعدہ تالیفی کام, سبق پڑھانا, مہمانوں کی میزبانی, آنے والے خطوط کے جوابات, بہت سارے کام. ہمارے پاس تو ان میں سے ایک چیز ہوتا ہم کہیں گے ہم کو فرصت نہیں, سمجھ آیا کہ نہیں. لیکن یہ ساری چیزوں کے ساتھ 8-9 پاروں کی تلاوت, ہمارے حضرت مفتی صاحب 15-15 پارے کی تلاوت کیا کرتے تھے روزانہ. اور رمضان کے اندر تو قرآن مکمل ختم کرنے کا آپ کا معمول تھا. تو یہ ہمارے اکابر کے ہیں. حضرت مانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں پورا قرآن, ایک موقع پر تو یہ ہوا کہ بھائی زیادہ کون پڑھتا, 2 قرآن ختم کیے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہماری اکابر کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اسی طرح کا شغف رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کرو. اس آپ کی زبان پر ہر وقت قرآن جاری رہنا چاہیے, آپ کی رگو ریشے میں قرآن سرایت کر جانا چاہیے. پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں. اس لیے اس کا اہتمام ہو. پرتل کما کنتا ترتل فی الدنیا, کہ بھائی لگاتار یہ سلسلہ جاری رہے گا تب تو وہاں یہ ہم سے فرمائش کی جائے گی, ورنہ اگر یہاں کما کنتا ترتل ہے ہی نہیں تو وہاں کون پوچھے گا بھائی. تو نہ ہے کہ نہ وہاں پڑھ پائیں گے, وہاں اسی صورت میں پڑھ پائیں گے جبکہ اس کا یہاں پر کیا کیا ہوگا, اہتمام کیا ہوگا. بہرحال ضرورت ہے اس کی کہ اس کی طرف توجہ کی جائے. یہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کو عطا فرمائی ہے. یہ ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی, اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. یہ ہر ایک کو یہ چیز ملا نہیں کرتی. اس لیے بھائی اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی, اس کی قدر کرو اور اس کے حق کو ادا کرنے کا اہتمام کرو. اور آپ کے والدین کو بھی اسی وقت فائدہ پہنچے گا جب آپ پڑھتے رہیں گے. نہیں پڑھیں گے تو کیسے فائدہ پہنچے گا پڑھنے کا. اور یہ اسی لیے ہمارے اکابر تو اپنے اولاد کو قرآن پڑھاتے تھے تو بعد میں ان کو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ قرآن تو ہم نے اپنے لیے پڑھایا ہے اور باقی علم تمہارے لیے پڑھایا, عالم بنایا تمہارے لیے اور حافظ بنایا اپنے لیے, تاکہ آپ پڑھ پڑھ کر کے ماں باپ کو بخشا کریں. سمجھ آیا کہ نہیں. آج کل تو بخشنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا, بخشنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. ہمارے حضرت تاکید فرماتے تھے کہ بھائی جو کتاب پڑھاؤ مصنف کو اور سب کو, اس کے شارحین کو, محشی کو, سب کو اسالے. میرا تو تب سے معمول ہے لیکن اب ہمارے اسلاف کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. بلکہ خالی صاحب کتاب نہیں بلکہ یہ علم جن واسطوں سے ہم تک آیا ہے ان سب کے لیے اسال ثواب کا اہتمام ان کے یہاں کیا جائے. میں تو اپنے اساتذہ سے بھی جو یہاں موجود ہیں کہوں گا کہ روزانہ جو ہے حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں, بخاری پڑھاتے ہیں تو بخاری امام بخاری کو, اور ابو داؤد پڑھاتے ہیں تو امام ابو داؤد کو, اور تمام محدثین کو, تمام شرح حدیث کو, تمام شرح بخاری کو, الگ الگ ہر ایک کو اسال ثواب. امام اعظم عالمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ وہ 13 مرتبہ سورہ یاسین روزانہ پڑھتے تھے, وہ اسی اسال ثواب کے لیے. سمجھا ہے کہ نہیں. تو ہمیں بھی اسال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے. جتنا اسال ثواب کا اہتمام کریں گے ان بزرگوں کی ارواح ہماری طرف متوجہ ہوں گی اور اس کی وجہ سے علم میں برکت ہوگی. اس لیے سب اپنے والدین کو بھی اسال ثواب, اور یہ نہیں کہ اس کے مرنے کا انتظار کرو, نہیں, ابھی سے اسال ثواب کرنا شروع کر دو. زندوں کو بھی ثواب پہنچایا جاتا ہے. ثواب اسال ثواب کا مطلب کیا, آپ نے پڑھ کر کے نیکی کمائی وہ آپ نے دوسرے کے اکاؤنٹ میں, دوسرے کے کھاتے میں ڈال دی, تب وہ انتقال کر گیا ہو تو بھی اور موجود ہو تو بھی اس کو ثواب دیا جا سکتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا زندے کو ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا, ایسی بات نہیں ہے. خیر تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایصال ثواب کا ضرور اہتمام کریں سب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے تمام اساتذہ کے لیے، اور جو ہے اپنے محسنین، اس علم کی حصول کی راہ میں جن جن لوگوں نے آپ کو مدد کی ہے، جو واسطے بنے ہیں، ان کے لیے بھی ایصال ثواب کا اہتمام کریں، اور خالی قرآن پڑھ کر نہیں، مختلف شکلوں میں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تو عابطی میں لکھا ہے کہ بقرعید کے موقع پر حضرت سب کی طرف سے، اساتذہ اور دوسرے تمام مشائخ کی طرف سے قربانی بھی کرتے تھے. بلکہ کوئی کہتا تھا، کسی کو پوچھا بھائی تم نے قربانی کا ایک بڑا جانور رکھا کہ حصہ کا ایک حصہ باقی ہے میرا رکھ لو، اور حضرت کسی کی نیت کر لیتے تھے، بے شمار لوگوں کی قربانیوں میں حصہ رکھوا لیتے تھے اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے محسن. کسی کا بھی ہم پر احسان ہو تو اس احسان کی یہ ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. احسان کا بدلہ اس شکل میں دینے کی ضرورت ہے، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے علوم میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں، اور اس کا یہ ہوگا کہ بھائی ان محسنین کے احسان کا شکر ادا کرنے کی بھی ایک شکل اس طرح پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ضرور ایسا کریں گے، یعنی سب طے کر لو. روزانہ سبق کے اندر بھی جو کتاب پڑھو، اس کتاب کے مصنف کو، محاشی کو، شارح کو، اپنے استاد کو، اپنے تمام اساتذہ، بچپن سے لے کر میں نے قاعدہ، نورانی قاعدہ یا بغدادی قاعدہ جس استاد سے پڑھا ہے، وہاں سے لے کر بخاری جس کے پاس پڑھی ہے، تمام اساتذہ کو، اور وہ کتاب خاص طور پر جس سے پڑھی اس کو الگ ایصال ثواب. ہر ایک کو ہدیہ دیتے ہیں نا، اور جس استاد کے پاس قرآن ختم کیا اس کو الگ ہدیہ دیں گے، سمجھا ہے کہ نہیں؟ ویسے جو ہے نا، جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے استاد کے لیے الگ ایصال ثواب. سب اساتذہ کا مشترک الگ ہے، یہ الگ، اور تمام مشائخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک علم کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. ان سب کا احسان ہے، انہوں نے یہ امانتیں بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہیں. ان کے اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھ کر کے ان کو اشارہ، اور یہ مت سمجھنا کہ ہم بخش دیں گے تو ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے. اللہ میاں ایسا نہیں کرتے، اللہ میاں تو بڑے سخی ہیں، آپ کو بھی محروم نہیں کریں گے. تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. چلو سوا آٹھ کا بج گئے، نماز کا وقت ہو گیا، دعا کر لیں. مقصد تو دعا ہے، تقریروں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بعدد ما تحب و ترضا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی اے اللہ تیری نافرمانیوں میں گزری، جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے، اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم سو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو؟ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کی گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عیزہ اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائق کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، یا جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں، ان کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے، سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت اے اللہ ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ، آج کی اس مجلس میں جن طلباء نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، ان سب کو بے انتہا قبول فرما۔ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کی تکمیل پر جو وعدے اے اللہ عطا فرمائے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں، ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما۔ جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے، اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے اللہ، اس کے تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ اس کی ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکاریں، حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمناوٹ، شریروں کی شرارت، بدخواہوں کی بدخواہی اور رشادوانوں کی رشادوانیوں سے اس کی پورے پوری حفاظت فرما، اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مولانا ابراہیم صاحب کی والدہ کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو محفوظ ہیں ان کو بری فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے صاحبزادے مولوی محمد صاحب جن کے آج وفات کی اطلاع ملی ہے، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے اس سے پہلے بھی۔ اے اللہ ماضی قریب کے اندر جو احباب انتقال فرما چکے ہیں مولانا اسماعیل اور دوسرے احباب، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کی سیئات کو درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس کو نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے، اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما۔ اے اللہ جو لوگ ان کے اندر بغض اور عداوت کے بیج بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اللہ ان کے سارے ایجنڈوں کو بھی ناکام کر دے، اور اے اللہ شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر ایمان کے نے اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر، اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شاہ نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو اے اللہ دنیا میں موجود ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں ان کی صحت و قوت و عافیت میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے اعمال خیر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی علمی دینی ملی خدمات کے اندر برکت عطا فرما، اور ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ان تمام کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے، حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کو بھی اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جن لوگوں نے اس موقع پر اے اللہ منتظمین سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اے اللہ ان تمام کی جائز نیک مرادیں پوری فرما، اس مجلس میں جو موجود ہیں ان کی بھی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم العالمین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔